1450 साल के बाद भी वो बातें पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये हमारा जिक्र है। आप देखिए, ओल्ड इंग्लिश पढ़ी है कभी आपने? शेक्सपियर के नॉवल ड्रामे पढ़े हैं, यानी जो उसका स्टाइल है आज वो नहीं समझ आता। उर्दू देखिए, मीर तकी मीर के शेर समझ आते हैं और अलामा इकबाल की पोइट्री समझ आती है, तो फिर आप अपने ऊपर देख लीजिए। उर्दू जो हमारी मादरी जुबान है वो चंद साल बाद पुरानी होती है, ये कुरान कभी पुराना नहीं होता। फिर इसी तरह इस किताब में अल्लाह ताला का जिक्र है, भूली हुई बात का जिक्र है। अल्लाह ने हम सब से जो अहद सूरत आराफ़ में लिया कि दुनिया में जाओगे तो किसको रब मानोगे, तो ये किताब इसकी याद दहानी है। चार जिक्र आपने पढ़े हैं, आप इसको आप खुद ही हाईलाइट कर लें। आपका जिक्र, अल्लाह का जिक्र और अहद अलस का जिक्र और इसी तरह भूली हुई बातों के जिक्र, यानी रिमाइंडर्स। अब हम जिक्र के तीन मानी समझ चुके, अपना जिक्र ज़िंदगी गुजारने के तरीके, अल्लाह की याद और वादा जो अल्लाह को रब मानने का किया। आज के दौर में ये बात सोचने की है कि इस वक्त सबसे बड़ी गफलत की वजह क्या है। मीडिया, फजर की नमाज क्यों जाती है, आधी रात तक किसको देख रहे होते हैं, पसंदीदा मशगला क्या है। ऐसा लगता है कि हम अपने मकसद से गाफिल हो गए और अपने ही आप को पूजने वाले बन गए। आयत 68 और 69 में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, जब इनकी कौम ने इन्हें आग में डालने का फ़ैसला किया तो अल्लाह ने हुक्म दिया आग को कि कुल नया नारुकूनी बर्दम व सलामा, के आग सर्द हो जा और सलामती वाली हो जा। ज़रा सा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को सामने रखें और गौर करें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन थे। हाईलाइट कीजिएगा अगले जुमले, एक जाहिल मुआशरे में पैदा होने वाला बच्चा, बिगड़ा हुआ ख़ानदान जहाँ अल्लाह का नाम तक नहीं है, बुतों और तस्वीरों के पुजारी, और उस वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 20 से कुछ कम होगी, यानी जवान थे। उम्रों पे ज़्यादा झगड़ा नहीं करना चाहिए, जो बातें हमारे अमल से रेलिवेंट नहीं है उसको पीछे कर दीजिए, यानी नौजवान थे। और कौम को ये मंज़र दिखा चुके थे क्या, कि ये तुम्हारे खुदा कुछ नहीं कर सकते। बुतों को तोड़ने का तस्करा, अकल आ भी गई लेकिन शैतान ने फौरन जाकर पट्टी पढ़ाई और वो इस चीज़ से अपने आप को पीछे करने लगे। इतना गुस्सा आया इनको हज़रत इब्राहिम पर कि एक आग जलाई। अलविदाया और निहाया, ये किताब है दुनिया के शुरू होने से लेके अब तक के वाक़ियात की। इसमें इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं, कितना अरसा वो ईंधन जमा करते रहे, उन्होंने ज़मीन में बड़ी सी खाई खोदी, इसमें ईंधन भरते रहे और कहते हैं कि इस वक्त औरतें मन्नत मानती थी कि हमारा फलां काम होते तो हम इब्राहिम के लिए जो आग जलेगी इसमें ईंधन डालेंगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनकी नज़र में एक बेवक़्त आदमी थे, जो इन्हें इनके बाप दादा के तरीक़ों से हटाने वाले थे। हर दौर में ऐसे शख्स को लोग बेदीन कहते हैं, हाईलाइट कीजिएगा। याद रखिए, इनको कोई दीनदार समझ कर नहीं जलाया। अगर वो हज़रत इब्राहिम को दीनदार समझते कभी न जलाने की कोशिश करते, इतना बड़ा बबाल कौन मोल ले। ये जो यहूद तंबिया को कत्ल करते थे, तकलीफ़ देते थे, ये कोई नबी समझकर नहीं करते थे। ये हर दौर का मसला है कि लोग जब दीनदारों को नुकसान देते हैं या तकलीफ़ देते हैं तो इनको दीनदार समझकर दे रहे नहीं होते बल्कि बेदीन समझकर दे रहे होते हैं। इसी तरह उन्होंने हज़रत इब्राहिम को सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि बाप दादा के तरीके लोगों की गफलत की एक बहुत बड़ी वजह होते हैं। ये हाईलाइट कीजिएगा, एक और वजह गफलत की, आबा परस्ती, यानी बाप दादा की अंधी तकलीफ। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ क्या मामला होता है कि आग में डाल दो, मंजनीक, आप उर्दू में लिख लें गुलेल, वो इसमें एक छोटा सा पत्थर रख के दूर फेंकते हैं, बच्चे भी अक्सर कभी पहले तो खेलते थे, अब मुझे नहीं पता, तो इस चीज़ को मंजनीक कहते हैं। अब हर शर डर गया था कि इतनी करीब आग के जो जाएगा वो जलेगा, तो इब्राहिम को फेंकने जाएंगे तो जलेंगे, तो गुलेल में उनको रख के, जैसे आज के दौर में आप कह लीजिए कि क्रेन में रख के दूर से फेंका था, उसकी तरफ इशारा है। बादशाह ने सारे लोगों को जमा किया हुआ था कि आओ ज़रा आकर देखो इब्राहिम को आग कैसे जलाती है, क्या आज के बाद किसी को हमारे बाप दादा के तरीक़ों पर तनकीद करने का मौका ना मिले। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि आसमानों से क्या फ़ैसला होने वाला है, और वो फैसला आयत 69 में आ गया। अल्लाह ने आसमान से हुक्म दे दिया कि इस आग को बुझा दे और वो आग ठंडी हो गई। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ उन्होंने आग जलाई। ज़रा सा अपने आप को उनकी जगह पर रख कर सोचे। ये बातें किताबों में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत भी महसूस होती है, लेकिन अगर अपनी अमली ज़िंदगी पर देखें कहाँ पर आकर रुक जाती हूँ, कहाँ तक अल्लाह ताला के रास्ते में जमती हूँ और कहाँ पे फिर समझौते करना शुरू करती हूँ। سمجھوتا کیا ہوتا ہے؟ کمپرومائز کر لو، ہار مان لو، کچھ نہیں ہوتا، اب سب کر رہے ہیں، اب تم قانون میں نقطہ بنو گی، یہ سوچ. اس مقام پر پہنچنے سے پہلے انسان کو ثبوت دینے پڑتے ہیں. بیچ میں مسلم ہونے کے بہت سارے مراحل آتے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کریں. اس کے لیے مخلص ہونا پڑتا ہے، پھر بعد میں بندہ مخلص بھی ہوتا ہے. اس کے لیے حنیف ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے صدیق ہونا پڑتا ہے. وقت کے رواج سے لڑنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا کردار ہر اس شخص کا ہو سکتا ہے جس کے خاندان میں دین کا دور دورہ نہیں ہوتا. بگڑا ہوا معاشرہ، غافل دنیا کے غفلت کے پردے، آپ بھی اس میں ہو سکتے ہیں. آپ کہیں کہ میں بنوں گی اپنے اس خاندان کی ابراہیم. چلیے، ہم عورتیں ہیں نا، جرت تو پیدا کر سکتی ہیں نا. وہ تو ایک رول ماڈل تھے، جینڈر ڈسکریمینیشن نہیں ہے. لیکن آپ کے خاندان میں کوئی غلط کام ہوتا ہے، آپ کہیے میں چھوڑوں گی اس کو، میں توڑوں گی بت اپنے خاندان کے، انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی درجے دینے پہ قادر ہے. آپ کہے میں بنوں گی اپنے خاندان کی ابراہیم، میں بنوں گا اپنے خاندان کو اس راستے پہ چلانے والا. جو ابراہیم ہوتے ہیں وہ دوسروں کو دیکھ دیکھ کر نہیں چل رہے ہوتے. اس کو ہائی لائٹ کریں کہ اچھا ہے یہ وہ کر رہا ہے تو میں بھی کر لوں. وہ ایسا بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ آگے بڑھتے ہیں تو اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے. اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آگ صرف ٹھنڈی نہیں بلکہ سلامتی والی بن جا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے لوگ گرمی سے مر جاتے ہیں تو زیادہ سردی سے بھی انسان مر جاتے ہیں. تو اللہ پاک نے کہا آگ ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا. اور روایات میں آتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو گئی. اللہ کیسے کائنات کو اپنے بندوں کے ساتھ کر دیتا ہے. آج دشمنوں کی لگائی ہوئی آگ ان ہی کو جلا دے، کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ بالکل ممکن ہے، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ایمان نہیں ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس قرآن سے غفلت کے پردے چاک کر دے. جتنے شوق سے وظائف کے طور پر قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہیں، اتنے شوق سے علم کے طور پر پڑھنے لگ جائیں. بولیے آمین. اسی طرح آیت 78 سے اگلی چند آیات حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے تذکرے کی ہیں. حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے جانے کے نشان یا علامت ہیں. یعنی جس بندے کے پاس دنیا کی بھی نعمتیں ہوں اور آخرت کی بھی نعمتیں ہوں، وہ تھا سمبل یہاں حضرت داؤد اور سلیمان کا. یہ وہ دور تھا جب نبیوں کو دنیا کی دولت اور مال بھی دیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ضروری نہیں کہ دین کی طرف آنے والوں کو دنیا نہ ملے. دین والوں کے پاس بھی اچھی گاڑیاں ہو سکتی ہیں، اصل یہ ہے کہ ان گاڑیوں کا رخ کس کی طرف ہے، مسجدوں کی طرف یا سینما گھر کی طرف. اصل یہ ہے کہ دنیا کی وہ نعمتیں جو اللہ کے قریب کریں، وہ اس سستی، عاجزی اور غربت سے بہتر ہیں جو بندے کو اللہ سے دور کریں. ہائی لائٹ کیجیے، مت سوچیے کہ ہمیشہ غربت ہی اچھی ہوتی ہے اور غریب لوگ ہی جو ہیں بس وہی اللہ کے قریب ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا. اس کے بعد آیت 83 سے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے بہت پیارے نبی تھے. ہر نبی کی آزمائش مختلف ہوتی ہے تاکہ قیامت تک جو آنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ معاملہ مثال بن جائے کہ ہر موقع پہ صبر کرنا سیکھ لیں. حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماریوں میں آزمایا. روایات میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ایوب بہت دولت مند تھے، مال بھی تھا، اولاد بھی تھی، بیٹے بھی تھے، یعنی دنیا کی نعمتیں، جس کے باوجود بھی مال اور اولاد نے ان کو غافل نہیں کیا. شیطان کو ان پر آر آ گئی. آر سمجھتے ہیں؟ حسد ہو گیا، غصہ آ گیا کہ اللہ نے ایوب کو تو سب کچھ دیا ہوا ہے، اسی لیے تو صابر اور شاکر ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے نوشتے یعنی لکھی ہوئی بات میں ایوب علیہ السلام بہت صابر تھے، اور صابر بندہ نعمتوں میں بھی صابر ہوتا ہے، یعنی نعمتوں کو پا کر بھی آپے سے باہر نہیں ہوتا. خیر، آزمائش آ گئی، ان کو جلد کی بیماری لگ گئی. اور جب ان کو یہ بیماری لگ گئی، اس کے باوجود بھی یہ شکر کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میرا ایوب صبر والا ہے. شیطان نے کہا کہ کیا بات ہے، جو جوان ہے، صحت مند ہے، بچے بھی ہیں، اور کما لیں گے. پھر ان کو خبر ملی کہ ان کے بیٹوں کا بھی انتقال ہو گیا تو کہنے لگے کہ الحمدللہ، یعنی ہر حال میں شاکر رہے. نعمتیں جاتی رہیں اور ایوب علیہ السلام کی زبان پر شکر ہی کے کلمات تھے. یہ ہے جم، اس کو ہائی لائٹ کر لیں. پھر آخر میں ان کو بیمار کیا گیا، کئی سال تک اس بیماری میں رہے، صرف بیوی نے ساتھ دیا. اور اس کے بعد جب وہ وقت پورا ہوا جس میں اللہ نے ان کے امتحان کے نمبر پورے کرنے تھے، اس وقت یہ پکارے کہ مجھے اذیت ہو رہی ہے، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماریوں سے نکال کر اپنی طرف کر دیا، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان پر سونے کی ٹڈیاں برسی تھیں، جب بیمار تھے تو بالکل بوڑھے ہو گئے، جب ان کی بیوی واپس آئیں تو دیکھا اس بوڑھے کی جگہ ایک بالکل صحت مند جوان بیٹھا ہوا ہے، تھوڑا سا گھبرائیں، یہ کون ہے؟ کہا میں وہی ہوں جو بیمار تھا. اللہ تعالیٰ جب بندے کا غم دور کرتا ہے تو بیماری کا نشان تک نہیں رہتا. اس کو ہائی لائٹ کریں. اگر آج آپ کسی بھی بیماری میں قلبی، روحانی، جسمانی، اخلاقی کوئی الزام لگ چکا ہے، لوگ آپ کو برا کہہ رہے ہیں، بدگمان ہیں، ٹھنڈا دودھ پی کے سو جائیں. اللہ ایسا مٹائے گا کہ زخم کا نشان تک نہیں ہوگا. لوگ مانیں گے بھی نہیں کہ کبھی آپ کو بھی کوئی دکھ آیا تھا. نہیں. شرط کیا ہے؟ یہ شرط بڑی بڑی کر کے لکھ لیں. یعنی یہ سارے اچھے معاملے کس کے ساتھ ہوں گے؟ جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے. پچھلے پارے میں کیا پڑھا؟ تقدیر کو مان جاؤ، جھگڑو نہیں. پچھلے پارے کا عنوان یہی تھا کہ جو فیصلے آپ کو پسند نہیں ان کو بھی قبول کر لیں. اور پھر حضرت ایوب کے بچے بھی دوبارہ ہوئے، بیوی بھی جوان ہو گئی. یہ سب ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. بہت کم لوگوں کے ساتھ یہ وعدے پورے ہوتے ہیں، کیونکہ اتنا صبر کوئی کرتا ہی نہیں ہے. ہم تو اس سے پہلے ہی تھوڑ دلے ہو جاتے ہیں. اس کو سنا، اس کو بتا، ادھر رو، ادھر عرضیاں ڈال، ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں، پھر دیکھیے اللہ آپ کی مدد کیسے کرتا ہے. چند محاسبے کے نقطے اپنے آپ سے پوچھتے ہیں. کیا میری بیماری مجھے اللہ سے غافل تو نہیں کرتی؟ کیا میری بیماری مجھے اللہ کی کتاب سے غافل تو نہیں کرتی؟ دیکھیے بیماریاں، بعض بیماریاں ہم پر آتی ہی اس لیے ہیں کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کرتا کیا ہے. نمازیں اس کی چھوٹتی ہیں یا نہیں؟ کسی کام کا پورا کر لینا یہی اصل میں تسکین کا ذریعہ ہوتا ہے. اسی طرح آیت 89 اور 90 میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے. سبحان اللہ. دیکھیے کہاں ذکر پڑا تھا حضرت زکریا کا؟ پیچھے سورۃ مریم کا شروع. یہاں کیا آ گیا؟ اس نادا ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا له ووہبنا له یحییٰ واصلحنا له ازوجہ. وجہ کیا ہوئی؟ یہاں اس وجہ کو نوٹ کر لیجئے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. یہ بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتے تھے. ویدعوننا رغبا ورہبا. اور رغبت اور رحبت سے ہم کو پکارتے تھے. اور تیسری خوبی کیا تھی؟ وَقَانُ لَنَا خَاشِئِينَ. یہ ہم سے ڈرنے والے تھے. اللہ ہمیں ان خوبیوں سے متصف کر دیں، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیے ناممکنات ممکن میں بدلیں گی. اللہ نے کس طرح ان کی دعا قبول کی، اور ساتھ ہی وجہ بھی بتا دی کہ ان کی قبولیت کی وجہ نیکیوں کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرنا. تو کیا کہیں گے آپ ان کو؟ نیکیوں میں دوڑ دھوپ کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ انصار اللہ. تو اللہ کے مددگار تھے دین کے، اور خوف اور امید کے ساتھ پکارتے تھے اور جھکنے والے تھے. آئیے یہ تین کام ہم بھی اپنی لسٹوں میں ڈال لیں، تو اللہ ہماری بھی دعاؤں کو سنے گا انشاءاللہ. اس کے بعد آیت 97 میں لوگوں کی غفلت بیان کی جا رہی ہے. جیسے سورت کے شروع میں تذکرہ قوموں پر جو پکڑ آتی ہے اس کی وجہ یہ غفلت ہے. سورت انبیاء غفلتوں کے پردے چاک کرنے والی سورت ہے، اور سورت انبیاء نبیوں کے نام پہ پوری ہوئی. اور اس کے بعد اگلی سورت جو ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن حج پہ ہے وہ شروع ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ ہم اکثر بولتے ہیں نا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. نماز کے نام کی کوئی سورت نہیں قرآن میں، روزے کے نام کی سورت نہیں ہے، زکوٰۃ کے نام کی سورت نہیں ہے، مگر حج پہ ہے. کیوں؟ بہت سارے لوگ ہیں کہ حج تو بہت بعد کی بات ہے، اس سے تو پہلے دوسری چیزیں ہیں. حج قیامت کی یاد ہے. آپ پڑھیں گے سورت کے بالکل آغاز میں ہی قیامت کا نقشہ ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگی، جس دن تم دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں، لیکن اللہ کے عذاب کی جھڑکی بڑی شدید ہے. تو سورت حج کیا ہے؟ پہلی ہی آیتوں کو پڑھتے ہوئے امیجینیشن سے کام لینا ہوگا. بڑی خوبصورت سورت ہے. قیامت کا کثرت سے تذکرہ ہے. حج اور قیامت کے اندر جوڑ ہے. یعنی سملیرٹیز ہیں. پہلی یہ آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں فرما رہے ہیں کیسا دن ہوگا. آپ دیکھیے کہ رشتوں میں سب سے پیارا رشتہ ماں اور بچے کا, اور بچوں میں بھی سب سے پیارا بچہ دودھ پیتا بچہ, نیو بورن بیبی, نرسنگ مدر. تو سوچے جس دن ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی, اس دن اللہ کا عذاب ایسا سخت ہوگا کہ لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے. ایک مدہوشی غفلت کی وجہ سے ہوتی ہے, اس جملے کو ہائی لائٹ کریں, اور ایک مدہوشی قیامت کے دن اصل والی ہوگی. کبھی کسی زلزلے کا منظر ٹی وی پر دیکھا ہو تو لوگ واقعی کانپتے ہوئے دکھتے ہیں. کسی نشئی شخص کا تصور کیجئے, ڈرگ اڈکٹڈ. قیامت کے لوگ یوں مدہوش دکھیں گے لیکن اصل میں وہ نشے میں نہیں ہوں گے. اتنی شدید ہوگی وہ قیامت, اور اتنی باتیں سننے اور جاننے کے باوجود بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحث کرنے لگتے ہیں. یعنی اتنی بڑی حقیقت کو سن کر ماننے کو دل ہی نہیں چاہتا اور اللہ کے بارے میں جھگڑنے لگتے ہیں. اللہ ہمیں جھگڑنے سے بچائے. اس کے بعد آیت نمبر 5 میں انسان کی اصل حقیقت بتائی جا رہی ہے. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب, کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا. یہ آیت بھی انسان کی غفلتوں کے پردے چاک کر رہی ہے کہ انسان اپنی اوقات کو دیکھے, کہاں سے آیا اور آخر میں بن کیا جاتا ہے, کوڑا کرکٹ بن جاتا ہے. اور زندگی کو دکھانے کے لیے ایک اور مثال اس آیت میں بیان کی گئی کہ وہ کس طرح سوکھی زمین کو بارش برسا کر سر سبز کر دیتی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 8 میں اللہ کے بارے میں جھگڑنے کی بات آ رہی ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑنے والا شخص بھی غافل ہوتا ہے. عربی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ ہم جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے اس کے دشمن ہوتے ہیں, اور ایسا ہی ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ آپ ایک بیوی ہیں, گھر میں آپ کے شوہر کے قیمتی کاغذ پڑے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں یہ کیا ہے. آپ صفائی کے دوران اس کو پکڑ کے ادھر ادھر پھینک دیتی ہیں. گھر میں تاریں بکھری ہوتی ہیں, آپ کے لیے بیکار چیزیں ہیں لیکن آپ کے بچوں کو پتہ کہ وہ کتنی قیمتی ہیں. تو جس چیز کی ہم قدر نہیں جانتے نا, اور سچ ہم علم کی تو قدر جانتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم علم کی قدر ہو جائے نا تو ہماری ساری زندگی صرف علم کی نشر و اشاعت اور اس کو پروموٹ کرنے میں لگ جائے, پورے یقین سے کہہ رہی ہوں, سب نیکیاں دوسریاں میں سیکنڈری لگنے لگ جائیں اس نیکی کے بدلے میں, تو کیا پتہ چلا کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ, لوگوں نے اللہ کی وہ قدر ہی نہیں کی, ان کو معرفت ہی نہیں ہوتی, اور لہٰذا وہ اللہ کے بارے میں بھی جھگڑے کرتے ہیں. تو ایسے لوگ حقیقت میں غافل ہیں. پھر آیت نمبر 11 یعنی 11 میں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ, منافق کی بات ہے, کناروں پہ کھڑے ہو کے عبادت کرنے والے. ایسے لوگ جو کنارے پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں. ایک حکم سورت بقرہ میں پڑھ چکے تھے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, اندر آ جاؤ. لیکن کچھ لوگ دین کے اندر آنے کی بجائے دین کے کناروں پر بیٹھے ہیں. فائدہ ملا تو اندر آ جائیں گے, نقصان ملا تو بھاگنے میں مشکل نہیں ہوگی. اصل میں یہ منافق کی بات ہے جو فائدوں کا حریص اور سوداگر ہوتا ہے, قربانیوں سے بھاگتا ہے. یہ انسان آدھے دل کے ساتھ دین کے اندر آتا ہے. اللہ ایسے ادھورے دل والوں کو پسند نہیں کرتا. بہت بڑے خطرے میں ہوتے ہیں کناروں پر رہنے والے. ذرا سی مشکل آئی ایمان بک گیا, ذرا سے دھمکایا ایمان بک گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اب دین کے بالکل اندر کر دے, ہمارا دل بھی اس میں آ جائے, ہمارا دماغ, ہماری سوچیں, ہماری محبت, ہماری خوشیاں, ہمارے غم, سب کچھ اس دین کے اندر آ جائیں. پھر آپ اس دین کو انجوائے کریں گے. اس کے لیے 24 گھنٹے کا مسلمان بننا پڑتا ہے. جیسے پیزے کا جو بالکل اندر کا پورشن ہوتا ہے نا, وہ سب سے ٹیسٹی ہوتا ہے. اکثر لوگ اس کو چھپا لیتے, سنبھالتے اینڈ پہ کھائیں گے. کنارے سوکھے ہیں, کناروں پہ مسالہ کم ہے, چلو بیچ میں کھائیں گے. کنارے تو سوکھے ہوتے ہیں اکثر. آپ کو دین سوکھا لگ رہا ہے نا, اس کا مطلب کہ ابھی آپ باہر ہیں, اندر آئیے مزہ آئے گا. اور آپ اس ہال کو دین سمجھیے. یہ جو لائن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں ان کا جو فوکس اور جو اٹینشن لیول ہوگا وہ وہاں بیٹھے موقع نہیں ہوگا. از اٹ ٹرو؟ فطری بات ہے. ہمیشہ اپنے آپ کو وہاں بٹھائیے جہاں آپ کو آگے کچھ نہ دکھے, جس حد تک ممکن ہو. اس کے بعد دیکھیے آیت 19 سے اگلی چند آیات میں کافر اور مسلمان کا تقابل ہے. اللہ تعالیٰ آخرت میں ان دونوں کے ساتھ کیا کرتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ جب جہنمی کو پیاس لگے گی تو پانی مانگے گا. ذرا سا گرمی کو ذہن میں رکھ کر سوچیے, اتنا کھولتا ہوا پانی اس کو دیا جائے گا کہ وہ پینے سے انکار کر دے گا. تو اس کے جواب میں فرشتے اس کے سر پر ہتھوڑے ماریں گے, سوراخ کر کے پھر سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالیں گے, اور جو ہی وہ پانی پیٹ میں گیا اسے اس کی کھال ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے بھی جل جائیں گے۔ دیکھیے چار دن کی غفلت اور ہمیشہ کا نقصان۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ جنتیوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ ان کو کیا کیا انعامات دیے جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ جنتیوں کو وہاں تک زیور پہنائے جائیں گے جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ دنیا میں تو صرف عورتیں ہی زیور پہنتی ہیں، وہاں مرد بھی پہنیں گے، اور جنتیوں کو وہ سب کچھ مل جائے گا جو ان کا نفس چاہے گا۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولولو ولباسہم فیہا حریر۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں محروم نہ کرے۔ اس کے بعد آیت نمبر 24 وَهُدُوا إِلَىٰ طَيِّبٍ مِّنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور وہ رہنمائی کیے گئے پاکیزہ بات کی طرف اور صراط الحمید کی طرف۔ وجہ بتائی جا رہی ہے ادھر کہ یہ سب جو جنتیوں کو ملے گا آخر کیوں ملے گا اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کلام پاکیزہ۔ آیت میں پاکیزہ کلام کی بات ہوئی۔ سورۃ ابراہیم میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ وہ کلمہ ہے جس کو ہم کلمہ طیب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ کیوں طیب ہے یہ کلمہ؟ کیونکہ یہ دل کو پاک کر دیتا ہے کفر کی گندگیوں سے، نفاق سے، حب دنیا سے، اور ساری غفلتوں کے پردے چاک کر دیتا ہے۔ یہ کلمہ بندے کی دنیا میں بھی تعریفیں کرواتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو لوگوں کی نظروں میں مقام دلاتا ہے۔ ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ میری زندگی میں کلمہ طیبہ کا کتنا عکس ہے۔ سوچیے کیا میری زندگی بھی طیب ہے کار چیزوں سے؟ پھر آئے 26 میں دوبارہ حضرت ابراہیم کا ذکر ہے۔ رشک نہیں آتا ابراہیم علیہ السلام پہ؟ ہر پارے اور ہر صورت میں کم و بیش ان کا تذکرہ ہے۔ یہ ہے چار دن کی زندگی غفلتوں سے نکل کر گزاریے، اللہ بعد میں بھی ذکر خیر رکھے گا انشاءاللہ۔ جو دل میں بسا ہوتا ہے اس کا ذکر ہم بہانے بہانے سے کرتے ہیں، تو اللہ کے لیے کوئی مثال تو نہیں، لیکن کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم سے بڑی محبت ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا تو اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ اب کیا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کھڑے ہو کر لوگوں کو پکاریں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خاص مقام پر کھڑے ہوئے اور آپ نے وہاں سے پکار لگائی، اور ہر وہ بندہ جو قیامت تک حج کرے گا یا عمرہ کرے گا وہاں جائے گا، اس نے اس پکار پر لبیک کہا ہوا ہے۔ دل میں تڑپ رکھا کرے وہاں جانے کی۔ حج اور عمرہ انسان کی زندگی میں بہت اچھی تبدیلیاں لاتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی وہاں بار بار لے کر جائے اور قبولیت کے ساتھ لے کر جائے، اور وہاں سے ہم اپنے دل کو بدل کر لائیں، یہ نہیں کہ جس دل میں گئے ویسا ہی دل لے کر آ گئے۔ اس کے بعد آیت 30 میں بتوں کی پلیدی اور جھوٹ سے منع کیا گیا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ کتنی بری چیز ہے، اور شرک اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، جس طرح کہ توحید اس کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے۔ اور اگلی ہی آیت میں بتایا کہ ایک اللہ کے بندے بن کر رہو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہاں پر بڑی توجہ کی بات ہے کہ جو ایک رب کو پکارتا ہے وہ ایک در پر رہتا ہے۔ جو ایک رب کا نہیں ہوتا اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک درگاہ پر گیا، منت مانی، اگر بات نہیں بنی تو کسی اور نے بتایا وہ دوسری قبر پہ چلے جاؤ، اس کا در کھٹکھٹایا، کچھ دیر وہاں رہے، کچھ نہیں ہوا تو چل دیے دوسری جگہ۔ یہ وہی بات ہے جس کو شاعر نے کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے۔ گراں کس کو کہتے ہیں؟ بوجھل، مشکل، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اپنا جائزہ تو لیں ذرا، کیا میں بھی اللہ سے مایوس ہو کر دوسروں کے اوپر نظریں تو نہیں لگا لیتی؟ اگر کبھی ایسا کیا تو توبہ کر لیجئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 36 اور 37، اس میں قربانی کی بات ہے۔ اللہ نے ہم سب کو بتا دیا کہ قربانی کے کیا احکامات ہیں، اور خاص طور پہ لَن ینال اللہ لہ مہا ولا دماؤہا، نہ اللہ کو ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن اس کو تو تقویٰ پہنچتا ہے تم میں سے۔ تو قربانی کی اصل بتائی جا رہی ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، ہم قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں، گوشت ہم کھا جاتے ہیں، خون مٹی میں بہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تقویٰ جاتا ہے۔ جی، کس نیت سے کی، کس مشکل میں پڑنے کے باوجود کی، دینے کے بعد جتلایا یا دوسروں کو دکھایا یا کیا کیا؟ سورۃ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یاد ہے قابیل قابیل کا قصہ، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے. تو جو قربانی ہم کر رہے ہیں وہ تقویٰ والی ہے یا بغیر تقویٰ کے؟ تو مختصر سے اپنا جائزہ لے لیں، جتنے شوق سے قربانی کے جانوروں کو ذبح کرتی ہوں کیا اتنے ہی شوق سے خواہشات کو بھی قربان کرتی ہوں؟ اگر آپ کو ایک آپشن دی جائے دنیا کے فائدوں کو پیچھے کر کے، ایک سال اپنی یونیورسٹی کالج اسکول چھوڑیے اور جیسے روز صبح اٹھ کے اسکول کالج میں جا کر پڑھتے ہیں، آئیے آپ کو قرآن پڑھاتے ہیں، تو کتنے یہ قربان کرتے ہیں؟ کسی سے مشورہ کریں گے اس میں؟ سیکنڈ تھاٹ، آپ تو سوچ رہے ہیں نا آپ قربانی دینے جا رہے ہیں، آپ کو جو قرب ملنا ہے ایک سال میں یہ قرآن پڑھ جائیں. میں نے پہلا قرآن جو تھا وہ ایک سال سے بھی کم میں پڑھا تھا، دو جگہ شروع کر دیا، پہلا پارہ بھی اور دوسری کلاس تھی پتہ نہیں 18th پارے، دونوں کو شروع کیا، ایک رمضان کے بعد شروع کیا تھا، اگلے رمضان سے پہلے ہی الحمدللہ پڑھاتی تھی. فاسٹ فارورڈ کا بٹن تھا، وہ کیا تھا یہ مجھے آج تک نہیں سمجھ آیا. نیت کریں اپنے لیے، اپنی دوستوں کو تیار کریں، نیت تو کریں. آپ نے تو وہ چکھا ہی نہیں ابھی. دیکھیں یہ جو شام کی کلاسز، ویکینڈ کلاسز، یہ بھی جو ہم کر رہے ہیں یہ پارٹ ٹائم ہے، میری نظر میں یہ فل میل نہیں ہے. فل ٹائم چیز کیا ہوتی ہے؟ جس کے لیے صبح اٹھ کے نکل پڑے. میاں صاحب روز صبح اٹھ کے جاتے ہیں نا، فل ٹائم جاب ہے، فل ٹائم بزنس ہے، بچے صبح اٹھ کے اسکول جاتے ہیں. اگر آپ کو کہا جائے آپ اپنے بچوں کو صرف 2-3 بجے بھیجیں اور 5 بجے وہ پھر آپ کے سر پہ سوار ہوں، کتنی مائیں ایسے اسکولوں میں بھیجیں گی؟ کتنی خوشی ہوتی ہیں چھٹیاں ختم ہونے کی، کل سے ہی اسکول جائیں گے. اپنی مائیں یہ کہتی دیکھی گئی ہیں، سوتیلی ہوں تو پتہ نہیں کیا کوئی کہہ دے. دین کو فل ٹائم اپنا بنائیں، اٹس یور بیبی. میری نظر میں 10 لوگ جو فل ٹائم، یعنی فل ٹائم ان صبح سے لے کے شام تک، یعنی فل سیشن، 10 لوگ قیمتی ہیں ان لوگوں سے وہ 100 جو شام کو پڑھیں. شام سے مراد سمجھ گئے، شام تو وہ ہے جب ساری انرجیاں نچوڑ نچوڑ کے آتے ہیں، وہ بھی آئیں گے تو بڑی بات ہو کوئی، لیکن صبح میں فل ٹائم آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ یہ دین ہماری پرائرٹی بن گیا، اللہ تعالی ہمارے لیے اس کو آسان کر دے. ایک اور قربانی دینی ہے، نافرمانیوں کی چیزوں کو بھی قربان کرنا ہے، ناپسندیدہ عادتوں کو بھی قربان کرنا. میں آپ سے نہیں کہتی کہ آپ کچھ قربان کریں، بس ایک سال آپ کے زوم میں وہ قربانی ہے، میری نظر میں قربانی پھر بھی نہیں ہے، لیکن آپ کر کے دیکھیے یہ سب آسان ہو جائے گا. ناپسندیدہ عادتوں کو بھی قربان کرنا ہے. قربانی کا جانور انسان کو یہ سبق دے کر جاتا ہے کہ لوگوں اس کو بھی ہائی لائٹ کریے، لوگوں میں نے تو اللہ کے نام پر اپنی جان دے دی، تم نے تو ابھی اپنے ارمان ہی نہیں دیے، ابھی تو ہمارے ارمان ہی نہیں پورے ہوئے. ٹھیک ہے نا، ایک سال چھوڑنے میں کیا ہے؟ بس اگر آپ نے ڈاکٹر بننا تھا 2022 میں تو 23 میں بن جائیں گے انشاءاللہ. سب سی ویز اپنی بند کر کے رکھ لیں، ایک سال یہ لگا دیں. میں بڑی بات نہیں کہتی، آپ نے 16+2 کو یہ 18 سال میں تو ماسٹرز کیا ہی ہے نا، ایک سال یہ دے کر دیکھیں، وہ ترازو کا پلڑا یوں جھکے گا. میں اپنے تجربے سے بتا سکتی ہوں قرآن کتنا بھاری کر دیتا ہے انسان کو. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو محروم نہ کرے. اس کے بتائے 61 سے اگلی چند آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ کر سکتا ہے، اور اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ جب رات اور دن اللہ کے حکم سے بندے ہوتے ہیں تو تم پھر کیوں اس کے حکم سے سرتابی کرتے ہو؟ کوشچن ہے یہاں، سوال لکھی اپنے لیے، کیا میں بھی اللہ کے حکم کی بندی بھی ہوں؟ دیکھیے اللہ جب چاہے ہمیں باندھ لے، ایک منٹ لگے گا، دنیا سے ایسے کان سے پکڑ کر لے جائے گا ہمیں، کوئی نہیں روک سکے گا، بہتر ہے کہ خود ہی سرنڈر کر دیں. پھر آیت 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے یہ سب اللہ ہی کا ہے. تو یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کائنات میں ایک چھوٹی سی چیز بھی آتی ہے اور وہ ہے میں، آئی ایم. لکھیے اس کو، ہائی لائٹ کریں، اس اتنی بڑی کائنات میں اتنی چھوٹی سی ایک چیز ہے، کھولیں اور گلوب کے اندر آپ اس کو زوم ان زوم آؤٹ کرتے جائیں، اینڈ پہ آپ ایک ذرے سے بھی چھوٹی نکلیں گی. اور کہاں پھر آپ کے غم، کہاں آپ کے دکھ، اور کہاں آپ کی خوشیاں، اور کہاں آپ کی مستیاں. تو میری آپ کی اس کائنات میں حیثیت ہے انی اصغر، میں سب سے چھوٹی ہوں. ہم اتنے چھوٹے ہو کر اللہ کا یہ اختیار مانتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں، اور ساری زندگی یہ یاد ہی نہیں رکھتے کہ میں اللہ کی ہوں، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہماری سوچ کو سیدھا کر دے.